نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے داعی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کی یہ دعوت کا عمل پہلے دن سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جاری و ساری رہا۔ 23 برس جو عمل مستقل آپ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ اللہ کے دین کی دعوت کا عمل ہے کہ کس طرح اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا جائے، کس طرح بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، کس طرح بندوں کو دنیا کا طالب بننے کے بجائے آخرت کا طالب بنایا جائے۔ اس پیغام کو پہنچانے کی جد و جہد مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور یہ گواہی بھی آپ لے گئے اپنی امت سے کہ آپ نے بتمام و کمال اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حجت الوداع کا موقع تھا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا هل بلغتو، اے لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق وصیت، حق نصیحت اور حق امانت ادا فرما دیا۔ تو یہ گواہی لے کر آپ گئے کہ آپ نے بتمام و کمال اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا، ان کو کنوے کر دیا، ڈلیور کر دیا۔ آئیے قرآن حکیم سے بھی اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ذمہ داری قرار دی تھی اور کس طرح آپ نے اس کو انجام دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں بڑے 5 خوبصورت عنوانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے عمل کے لیے اللہ نے قائم فرمائے ہیں۔ فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، مبشر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور سراج منیرا ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ شاہد ہیں یعنی دین کی گواہی آپ نے پیش کی، آپ مبشر ہیں اللہ کی اطاعت قبول کرنے والوں کو خوشخبری آپ نے سنائی، آپ نذیر ہیں اللہ کی اطاعت قبول نہ کرنے والوں کو آپ نے خبردار کیا، آپ داعی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں یعنی آپ کے ذریعے سے اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچا ہے۔ یہ خوبصورت عنوانات آپ کی اس دعوت دین کی ذمہ داری کے حوالے سے رب کائنات نے استعمال فرمائے سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں۔ خود آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن پوری بصیرت کنوکشن یقین کے ساتھ، انا میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، ومن اتبعنی اور جن لوگوں نے میری اتباع کی، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کا راستہ اللہ کی طرف بلانے کا راستہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کا راستہ ہے۔ 23 برس کا راستہ، 23 برس کا عمل، 23 برس کی سنت، یہی دعوت دین کی سنت ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں۔ جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کی ذمہ داری کا حق ادا کرنا، اس کی گواہی لے لی تھی صحابہ کرام سے حجت الوداع کے موقع پر، تو آپ نے دین کی گواہی پیش کی امت پر، اب امت ذمہ دار ہے انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، اس کی دعوت دینے کی، جس کو آخر میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی اعتبار سے ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو مرحلہ ہے، جس کا 40 برس کی عمر سے آغاز ہوا، اس سے پہلے آپ کے کردار کی گواہی سامنے تھی لوگوں کی. ہم سب جانتے ہیں مشرکین مکہ آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کی صداقت کی، دیانت کی، امانت کی گواہی دیتے تھے، اپنے فیصلے آپ سے کراتے تھے. حجر اسود کو نصب کیے جانے کا بڑا ہی نازک، جو آپ کے فیصلے کی بنا پر طے ہوا، اور ایک بہت بڑا خونریزی کا معاملہ جو ہونے والا تھا، اس سے عرب کے لوگ، مکے کے لوگ بچ گئے. تو آپ کی گواہی، کردار کی، خود قرآن نے اس کا ذکر کیا. سورہ یونس آیت نمبر 16 میں ذکر آیا کہ فقط لبست فیکم عمرا من قبل، میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر بسر کر چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی 40 برس کے کردار کی گواہی پہلے ہے لوگوں کے سامنے، پھر دعوت دین ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے. کہیں انگلی اٹھانے کا موقع نہیں. جن کو صادق کہا، جن کو امین کہا، جن سے فیصلے کرائے، جن کے پاس امانتیں رکھوائیں، ان کی بات کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ ہر دھرم ہی ہوگا جس نے جھٹلایا ہوگا، جیسے کہ جھٹلانے والے تھے. مگر کردار کی گواہی پہلے ہے اور دعوت کا عمل بعد میں ہے. نقطہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر ہم بھی اب دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ خود ہمارا کردار بن جاتا ہے. ہماری بدعملی، ہماری بد کرداری لوگوں کو دین سے دور کرنے یا دعوت دین میں رکاوٹ ڈالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ ہمارا قول اور ہمارا فعل اس میں مطابقت ہونی چاہیے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے سورہ الصف آیت نمبر 2 اور 3 میں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. تو اللہ کے نبی کی دعوت اور اللہ کے نبی کا عمل، اس میں تو مطابقت تھی. آج ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے قول اور عمل میں تضاد کے بجائے مطابقت پیدا کرنی چاہیے تاکہ بہتر طور پر ہم دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکیں. اسی طرح جان لیجئے کہ یہ دعوت کا عمل پہلے دن سے شروع ہو گیا. بہت مشہور بات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات اول اول ایمان لانے والے ہیں. ایک رائے مشہور یہ بھی ہے کہ یہ حضرات پہلے ہی دن ایمان لے آئے. ذرا غور کیجئے گا، دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کزن جو آپ کے زیر سرپرستی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قریب ترین لوگ پہلے دن ہی آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے. اس سے چند باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر ایک، دعوت کا کام، دعوت کی سنت، دعوت کا فریضہ پہلے دن سے شروع ہو گیا. شریعت کے بہت سے احکامات بعد میں آئے، لیکن دعوت دین کا فریضہ پہلے دن سے جاری ہو گیا، دعوت دین کی سنت پہلے دن سے شروع ہو گئی. نمبر دو، یہ قریب ترین لوگ پہلے دن ہی ایمان لے آئے ہیں. تو گویا جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات ہے، اچھائی کا، بھلائی کا آغاز اپنی ذات، اپنے گھر سے ہوتا ہے. قرآن بھی ہمیں حکم دیتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو. تو یہ چار قریب ترین افراد پہلے دن ہی ایمان لے آتے ہیں، اور گویا کہ آپ کا کردار ان لوگوں کے سامنے تھا، گھر والوں کے سامنے، دوست کے سامنے، اپنے کزن کے سامنے، غلام کے سامنے کردار کی گواہی موجود تھی. فوراً انہوں نے بات آگے بڑھ کر قبول کی. اب یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے، آج ہم اکثر و بیشتر مذہبی طبقات میں دیکھتے ہیں کہ گھر والے بات نہیں سنتے، گھر والے دعوت قبول نہیں کرتے، گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کا بڑا جذبہ و شوق ہوتا ہے. ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا جہاں کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے بڑے آرام سے، گھر میں دعوت کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے کردار میں کوتاہی ہو، انسان کے کردار میں کمی ہو، تو جو لوگ اس کے کردار کو جانتے ہیں ان سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. باہر والوں کو کردار پتہ ہی نہیں، وہ تو الفاظ سے متاثر ہو جائیں گے. گھر والے، قریبی لوگ، وہ الفاظ سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کردار سے متاثر ہوتے ہیں. اور کردار محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قریبی لوگ متاثر ہوئے بغیر اور دعوت قبول کیے بغیر نہ رہے. بات آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب کے حوالے سے خبردار کیجئے، اللہ کے عذاب کے حوالے سے ان کو ڈرائیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا. 40-50 لوگ تھے، کھانا بھی ان کے سامنے رکھا، لیکن ابو لہب نے بات اچک لی پہلی مرتبہ کی دعوت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہ کرنے دی. آپ نے پھر ان کی دعوت کی، پھر لوگوں کو بلایا، اور اس مرتبہ آپ پہلے سے تیار تھے اور ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا بھی. فرمایا کہ دیکھو، ممکن تھا کہ میں دوسروں سے جھوٹ بولتا لیکن تم سے کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، تم تو میرے اپنے ہو۔ اور قافلے کا جو سربراہ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ قافلے والوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یاد رکھو کہ اللہ ہے معبود جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے، ہم جیسے روزانہ سوتے ہیں اسی طرح ہمیں موت آئے گی، جیسے روزانہ صبح ہم بیدار ہوتے ہیں اسی طرح دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے گی۔ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کا معاملہ ہے۔ کسی اور موقع پر آپ نے گھر والوں سے کہا، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک ایک کا نام لے کر کہا، گھر والوں کو پکارا، خاندان والوں کو پکارا، اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ان کو خبردار کیا۔ آج ہم غور کریں، ہم اپنے گھر والوں سے کیا محبت کرتے؟ جواب کیا آئے گا؟ یقیناً محبت کرتے ہیں۔ کیا اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ کیا اپنے پیاروں میں سے کسی کا پیارا سا ہاتھ چولہے کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے؟ بہت عجیب مثال ہے نا، بالکل پسند نہیں کریں گے۔ تو کیا جہنم کی آگ کی طرف تو میں یا میرے گھر والے نہیں جا رہے؟ جہنم کی آگ کی طرف میں یا میرے رشتے دار تو نہیں جا رہے؟ اللہ کے نبی نے گھر والوں کو بھی پکارا، ان کو بھی دعوت دی۔ اللہ کے نبی نے خاندان والوں کو بھی پکارا، ان کو بھی دعوت دی۔ اللہ کے نبی نے دیگر رشتے داروں کو بھی پکارا، ان کو بھی دعوت دی۔ یہ دائی اعظم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ترتیب عطا فرمائی وہی مبارک ترتیب ہے، اسی کے تقاضوں پر ہمیں بھی آج عمل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بھی دعوت دینی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دینی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دینی ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی دینی ہے، اپنے دوست احباب کو بھی دینی ہے، اپنے کولیگس کو بھی دینی ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی دینی ہے، ملنے جلنے والوں کو بھی دینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بات خاندان تک رکی نہیں، رب کا حکم آ گیا، فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو دیا گیا اب علل اعلان اس کو آپ بیان فرمائیے۔ مکہ مکرمہ کے ابتدائی 3 سال آپ انفرادی طور پر 1-to-1 بیسس پر دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا یہ حکم آیا تو آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، کوہ صفا جہاں اب سعی کی جاتی ہے، اب تو خیر وہ ماربل وہاں پر بڑے خوبصورت لگے، اس زمانے میں پہاڑی صفا مروہ کی ہوا کرتی تھی، تو کوہ صفا پر آپ کھڑے ہوئے۔ عربوں کا یہ انداز تھا، جب کسی کو خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا یا کسی حملہ آور کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کرنا ہوتا تھا تو وہ صبح کے وقت کوہ صفا پر کھڑا ہوتا، وا صباحا کا نعرہ لگاتا اور معاذ اللہ برہنہ بھی ہوتا تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ بات کیا ہے، اور پھر لوگوں کو وہ بات بتائی جاتی کہ جس کا خطرہ محسوس ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے، صبح کے وقت کھڑے ہوئے، وا صباحا کا نعرہ لگایا، مگر معاذ اللہ جو وہ برہنہ ہونے کا تصور ان لوگوں کے تھا، اللہ کے نبی کیسے کر سکتے تھے؟ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، ہر دور میں دعوت دین کا کام تو جاری رہے گا، ہر دور کے جو ذرائع دستیاب ہوں گے، جو مینز اور ٹیکنیکس دستیاب ہوں گی ان کو استعمال کیا جائے گا، مگر اس میں سے شر کا پہلو، خلاف شریعت کوئی پہلو ہے تو اس کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا، اس کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے ایک حملہ آور ہونے والا لشکر آ رہا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل آپ کی بات کو مانیں گے، آپ تو صادق ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، بتوں کی پوجا پاٹ کو چھوڑ دو اور آخرت کی فکر کرو، تمہیں مرنے اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی اور اپنا حساب کتاب تمہیں پیش کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، چچا ہے آپ کا، رشتہ دار ہے آپ کا، پڑوسی ہے آپ کا، لیکن اس نے کہا کہ تب اللہ لہذا جمعتنا، استغفر اللہ۔ تو ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے الفاظ قرآن میں نقل فرما دیے، تبت یدا ابی لہب یوں و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ دشمنان دین کا یہ انجام بھی ہوگا، لیکن دعوت دین کا کام کرنے والوں کو دعوت دین کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ گھر سے بھی مخالفت آ سکتی ہے، جیسے کہ ابو لہب نے مخالفت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے بعد تو ایک دھن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو گئی، آپ ہر وقت کبھی ادھر کبھی ادھر اس کے پاس دعوت دین کا کام لے کر پہنچتے ہیں۔ کبھی آپ بلال کے پاس جاتے ہیں، بلال جو چکی پیستے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے رسول جا کر فرماتے ہیں کہ بلال، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ تھک گئے ہوں گے، تم کچھ آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے بلال پر کتنا ظلم و ستم ہوتا ہوگا ان کے مالک کی طرف سے، لیکن یہ کردار اللہ کے رسول کا۔ کیوں نہ بلال نے ایمان قبول کرنا تھا، کیوں نہ بلال نے ایمان لانا تھا، اور کیوں نہ ایمان لانے کے بعد جان دینے کو قربان ہونا تھا، مگر ایمان چھوڑنے کو تیار نہ ہونا تھا۔ یہ ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اخلاق اور کردار۔ ایک شدید طوفانی بارش والی رات تھی اور رات کی تاریکی تاریکی تھی. ابو جہل کہتا ہے میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, نوک کیا, میں نے سوچا کہ کوئی بہت ہی ضرورت مند آدمی ہوگا جو اس وقت میرے دروازے پر آیا ہے, ورنہ ایسی حالت میں کون نکلتا ہے گھر سے. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. ذرا غور کیجئے, یہ وہ شخص ہے جو دشمن نمبر ایک, یہ دشمن نمبر دو آپ اس کو کہہ لیجئے, اگر ابو لہب کو دشمن نمبر ایک کہے تو ابو جہل کو دشمن نمبر دو کہہ لیجئے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کہا جب یہ قتل ہوا تو فرمایا کہ اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے. غور کیجئے گا, اس کے دروازے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں دعوت پہنچانے کے لیے. ایک ایک کے گھر پر گئے ہیں, دشمنوں کے گھر پر گئے ہیں, مخالفین کے گھر پر گئے ہیں. کیا آج ہم اپنے اپنوں کے گھر پہ بھی جاتے ہیں, اپنے اپنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں, اپنے اپنوں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ غور کیجئے. اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں, بہت مشہور دعا ہے نا, یا اللہ یہ عمر بن ہشام, یہ ابو جہل کا نام ہے, یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے, دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دے. عمر بن خطاب کے لیے قبول ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن ہشام کے لیے قبول نہ ہوئی, وہ قتل ہوا. لیکن دعا کس کے لیے؟ دشمنوں کی ہدایت کے لیے. کیا آج ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ وہاں دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. داعی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اپنے اپنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, یعنی کھڑے ہی رہے, جیسے کہ قرآن نے کہا تھا سورہ المدثر میں, قم فانذر, اے نبی کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے. 23 برس تک آپ کھڑے رہے, استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے, مستقل دعوت پہنچاتے رہے. کبھی بازاروں میں جا رہے ہیں, وہاں بڑے بڑے بازار لگتے تھے, عکاظ وغیرہ جیسے بازار, کبھی بازاروں میں جا رہے ہیں, اپنی بات کی بات کر کے واپس آ گئے. ہمیں بھی آج جہاں جہاں جانے کا موقع ملے اپنی بات رکھیں, شر کی باتوں میں شامل نہ ہو, واپس آ جائیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قافلے آتے ان کے پاس جاتے ہیں, کبھی حج کا سیزن ہوتا ہے حجاج کے پاس جاتے ہیں, کبھی دشمنان دین کے دروازوں پر جاتے ہیں, کبھی کسی کے گھر پر جاتے ہیں, کبھی بازاروں کے اندر, کبھی مسجد حرام میں, اور کبھی کعبے کے پاس, کبھی حجاج کے پاس. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستقل آپ پر ایک دھن سوار تھی, اور مستقلاً انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالی کی دعوت پہنچاتے رہے. لیکن غور کیجئے, کیا یہ معاملہ ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے چلتا رہا اور لوگ کیا برداشت کرتے رہے؟ قطعاً نہیں. قتال کا معاملہ, جنگ کا معاملہ تو مدنی دور میں ہوا, لیکن مخالفت کا معاملہ, محاذ آرائی کا معاملہ, پرسیکیوشن کا معاملہ, وہ تو مکی دور میں بھی ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مثال لیجئے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا نعرہ بلند کیا ہے تو مخالفتیں آنا شروع ہو گئیں. قرآن کا بیان ہے, لوگوں نے آپ کو مجنون کہا, لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا, لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا, لوگوں نے آپ کو کذاب یعنی جھوٹا کہا. استغفر اللہ. آپ سوچئے, وہ ذات جس کے کردار کی گواہی رب العالمین نے دی ہے, اور یہی مخالفین ان کو صادق اور امین مانتے تھے, ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں, ان کو اتنا کچھ لوگوں نے کہا ہے, کیا میرا اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ جس پہ انگلی نہ اٹھائی جا سکے؟ تو اگر دو چار الفاظ کسی نے ہمیں کہہ دیے جبکہ ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اور بات الفاظ تک نہ ٹھہری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں, ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا, ابھی رخصتی کا معاملہ نہ ہوا, ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں سے کہا اور انہوں نے طلاق دے دی ان دونوں بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو. آج ہم میں سے کسی کی بیٹی گھر آ جائے, کتنا بڑا صدمہ, کتنی بڑی مشکل ہے, کتنی بڑی ٹینشن ہے. دو بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو طلاق ہوئی اس دعوت حق کے نتیجے میں. کبھی آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے, کبھی شاعروں نے الفاظ سے ہجو کی, آپ کی شان میں گستاخی کی, کبھی آپ کے اوپر کامنٹس پاس کیے گئے, کبھی آپ سجدے میں ہیں بیت اللہ کے نزدیک اور آپ کے پورے وجود پر اونٹ کی گندی اوجڑی اور گندگی لا کر ڈال دی گئی, اور مکے کے سردار ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے رہے, کونیاں مارتے رہے کہ کیا آج گندگی ہم نے محمد کے ساتھ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے گھر میں ہوتے تو تاک تاک کر, چھوٹی چھوٹی منڈیرے گھروں کی ہوتی تھیں, وہاں سے بکری کی بچہ دانی اور گندگی آپ پر پھینکی جاتی تھی، آپ کے گھر میں ہنڈیا پک رہی ہوتی تھی تو اس میں تاک کر بکری کی بچہ دانی اور گندگی کو ڈال دیا جاتا تھا کہ گھر والے کھانا بھی نہ کھا سکیں۔ یہ سب کچھ گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، جہاں جہاں آپ دعوت پیش کرتے لوگوں سے کہتا کہ یہ بے دین آدمی ہے، اس کی بات کو قبول نہ کرنا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر آپ پر تو دھن سوار تھی، رب کا پیغام پہنچانا ہے، رکنا نہیں ہے، کھڑے ہی رہنا ہے، بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ مکے والوں کو چھوڑ کر آپ طائف کی گلیوں میں بھی گئے ہیں، یہ واقعہ ہم سب کو یاد ہے۔ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو لوگوں نے کہا اللہ کو ایک یتیم ملا اپنی رسالت کے لیے، اللہ کو کوئی مالدار آدمی نہیں ملا، طائف یا مکے کا کوئی مالدار شخص اس کو اللہ نے رسول نہ بنایا، تم ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ استغفر اللہ، بات الفاظ تک محدود نہ رہی، آپ کے جسم اطہر پر نشانے لے لے کر پتھر برسائے گئے، آپ کے ٹخنے مبارک کے نشانے لے لے کر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ خون بہا ہے تو نالین مبارک خون سے بھر گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے جسم اطہر کو طائف کی سنگریز گلیوں میں گھسیٹا بھی گیا ہے، لیکن آپ نے بد دعا نہ دی، بلکہ جب آپ کو ہوش آیا تو کہا یا اللہ یہ لوگ تو نادان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ممکن ہے آئندہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ اور یہ ثقیف قبیلہ تھا طائف میں، یاد رکھیے گا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسی ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کے ذریعے سے سندھ میں اسلام الحمدللہ داخل ہوا تھا۔ یہ سب کچھ گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ نے سب کو برداشت کیا، قرآن کی دعوت آپ پھیلاتے رہے، ابو جہل کو بھی سنایا تو قرآن سنایا، ایک ایک مجمع میں سنایا تو قرآن سنایا، خطبات دیے تو قرآن سنایا، مشرکین مکہ کے سردار ڈائیلاگ کے لیے آتے تو قرآن سنایا، طائف سے واپس آئے۔ حد یہ ہے کہ جنات کی جماعت کو اللہ نے بھیج دیا، سورہ احقاف کے آخری رکوع میں ذکر آتا ہے، ان کو بھی سنوایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن سنوایا۔ ناظرین کرام، وقت تو نہیں میرے پاس، لیکن اتنی بات تو طے ہے، یہ 23 برس کی سنت ہے، دعوت دین کی سنت، ہمارے یہاں شریعت کے بہت سے احکامات میں کچھ انفرادی سطح پر یا کچھ مائنیوٹ سی باتوں میں، ضمنی باتوں میں اختلافات ہیں کہ یہ سنت ہے کہ نہیں ہے، لیکن دعوت دین کی سنت ایسی ہے کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جاری رہی۔ پہلے ہی دن 4 لوگ ایمان لے آئے، قریب ترین ایمان لے آئے، یہ دعوت کا فریضہ شروع ہوا، اور حجت الوداع کا عظیم مجمع کھڑا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو تم میں سے لوگ یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ اب یہ ذمہ داری اس امت کے کاندھوں پر ہے۔ ابتدان سورۃ البقرہ آیت 143 آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس کا ترجمہ رکھا گیا، مسلمانوں تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کر دیں۔ اللہ کے رسول پیش کر گئے، 23 برس لگا گئے، دین حق کی گواہی دے گئے، اب یہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے کہ انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، جس کام کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کل تم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ آخر میں دعا سنیے، اللہ کے رسول کی دعا ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ ہر اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور منوعن بالکل اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ آئیے، قرآن کی 6236 آیات ہیں، سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں، ان کو پہنچا سکتے ہیں میں اور آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، بلغ عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو اس کو۔ آئیے میں اور آپ ہمارے اس فریضے کو ادا کریں جو داعی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی سنت ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کی ان کو دعوت دینا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔